बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150-152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ شائستہ درانی حاضر ہیں، سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے مشرقی سرحدی علاقے پر پاکستان کا حملہ، 4 بچوں اور 3 عورتوں سمیت 9 جاں بحق، پاکستانی ناظم الامور کی وزارت خارجہ میں طلبی۔ غزہ اور غرب اردن میں غاصب صہیونی فوجیوں کا حملہ، متعدد فلسطینی شہید و زخمی، فلسطینی مجاہدین کی مزاحمت، صہیونی فوج کا بھاری نقصان۔ غزہ میں عورتوں اور بچوں سمیت 20,000 سے زائد فلسطینی عام شہریوں کا قتل عام دہشت گردی ہے، ڈیووس اقتصادی فورم سے ایران کے وزیر خارجہ کا خطاب۔ قطر میں ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے اسٹرائکر مہدی تارمی کا انٹرویو، فلسطینی فٹ بال ٹیم کی تعریف اور مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت پر زور۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے سراوان میں پاکستانی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے جمعرات کو تہران میں ایک پریس کانفرنس میں سراوان میں پاکستانی اقدام کو جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح انجام پانے والے اس جارحانہ حملے کے بعد پاکستان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے اس سلسلے میں پاکستان سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایران کے صوبائی سیستان و بلوچستان کے ڈپٹی گورنر علی رضا مرحمتی کے بقول، آج صبح 4:30 سراوان کے ایک سرحدی علاقے میں کئی دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ ان دھماکوں میں 2 مرد، 3 عورتیں اور 4 بچے مارے گئے ہیں، اور یہ سب غیر ایرانی شہری رہے ہیں۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ سراوان کے قریب ایک اور دھماکہ ہوا ہے، البتہ اس میں کسی کے مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے ایران کے سرحدی علاقوں میں فوجی حملہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے قومی اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کا احترام کیا جاتا ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ راہ حل کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ پاکستان کے صدر نے ایک بیان میں ایران و پاکستان کے درمیان افہام و تفہیم اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کو دونوں ملکوں کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران و اسلام آباد کو دہشت گردی کے خلاف مہم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ادھر چین نے دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ جاپان نے دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ اس وقت ایران و پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کوئی کشیدگی نہیں ہے اور حالات مکمل طور پر پرسکون بنے ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی روابط کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جلیل عباسی کے ساتھ اس ٹیلی فونی گفتگو میں مختلف شعبوں میں ایران اور پاکستان کے درمیان قریبی روابط اور تعاون جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دوست، برادر اور پڑوسی ملک پاکستان کے اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کے احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے قومی اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کے احترام پر ہماری پوری توجہ ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پاکستان کی سلامتی کو ایران کی سلامتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیش الظلم گروہ، جو خود کو جیش العدل کہتا ہے، ایک دہشت گرد گروہ ہے جو دونوں ملکوں کی مشترکہ سلامتی کے خلاف اقدام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دہشت گرد گروہ نے بارہا پاکستان کے اندر سے ایران کی سلامتی کو نشانہ بنایا ہے اور اس نے ایران کے اندر انجام پانے والے دہشت گردانہ حملوں کی بارہا ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی مسلح فوج کا گزشتہ روز کا انسداد دہشت گردی آپریشن اس ایرانی دہشت گرد گروہ کے خلاف تھا اور اس آپریشن میں کوئی پاکستانی نیشنل نشانہ نہیں بنا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے دو جانبہ موضوعات، من جملہ دہشت گرد گروہوں کے مسئلے میں دونوں ملکوں کے درمیان گفتگو، اتفاق رائے اور تعاون کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کے سیکیورٹی اور فوجی حکام کے درمیان انجام پانے والے مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ صحیح سمت میں تبادلہ خیال سے دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری رہے گا۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کی مشترکہ اقدار، ایک دوسرے کے دفاع پر مبنی ماضی اور دہشت گردی کے خلاف مہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھی ایران کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستانی سرزمین سے اسلامی جمہوریہ ایران کو خطرہ لاحق ہوا ہے، حکومت پاکستان نے اس کے خلاف اقدام کیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بے شمار شعبوں کا ذکر کرتے ہوئے ایران سے درخواست کی کہ مشترکہ تعاون کے لیے پاکستان کے اندر موجود دہشت گرد گروہوں کے بارے میں اطلاعات حکومت پاکستان کے حوالے کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد گروہوں کے خلاف آپریشن پاکستانی افواج انجام دیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ڈیووس اقتصادی فورم سے خطاب میں بھی کہا ہے کہ دہشت گرد گروہ جیش و ظلم کے خلاف ایران کے آپریشن کے بارے میں کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملے میں کوئی پاکستانی شہری نشانہ نہیں بنا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ دوست اور پڑوسی ملک پاکستان کی کوئی جگہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ڈرون حملے کا ہدف نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف اس کارروائی میں ہمارا ہدف ایران اور پاکستان کے وہ سرحدی علاقے تھے جہاں جیش و ظلم کے دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس آپریشن میں ہم نے جیش العدل، جیش و ظلم کے دہشت گردوں پر حملہ کیا ہے، نہ کہ پاکستانی شہریوں پر۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اس آپریشن میں پاکستانی سرزمین میں موجود ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایرانی نیشنل ہیں۔ انہوں نے صاف اور واضح لفظوں میں کہا کہ عراق اور پاکستان کی سرزمین میں موجود ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کی جائے گی جو ایران کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے واضح کیا کہ پاکستان کا قومی اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت ہمارے لیے اہم ہے اور ہم عراق اور پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں، لیکن ایران کی سلامتی سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں 163 نہتے فلسطینی شہید اور 350 زخمی ہو گئے ہیں۔ العربی ٹی وی چینل کی رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مشرقی شہر رفح کے ایک محلے پر حملہ کیا جس میں خواتین اور بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی حکومت نے 79 فلسطینیوں پر 16 حملے کیے جن کے نتیجے میں 163 افراد شہید اور 350 زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی مسلط کردہ جنگ کو ایسی حالت میں 100 دن گزر چکے ہیں کہ یہ غاصب حکومت حیرانی کے عالم میں صرف غزہ کے عوام کا اندھا دھند قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے باعث پوری دنیا میں قابل نفرت بن گئی ہے اور اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ صہیونی فوج نے غرب اردن کے شہر تولکرم میں نور شمس کیمپ پر حملہ کیا ہے جس کا تحریک استقامت کے جوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دونوں طرف سے مسلح جھڑپیں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کے بلڈوزر تولکرم کی سڑکوں سمیت بنیادی ڈھانچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ سرائے القدس سے وابستہ تولکرم بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے صہیونی حکومت کے بلڈوزروں کے راستے میں ایک بم دھماکہ کیا، تاہم صہیونیوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں المری کیمپ اور شہر قلقیلیہ پر بھی یلغار کی۔ اس رپورٹ کے مطابق المری کیمپ میں 5 فلسطینی شہری صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو گئے۔ فلسطینی مجاہدین نے شہر قلقیلیہ میں صہیونی حکومت کی فوجی گشتی گاڑی کے راستے میں بم دھماکہ اور فائرنگ بھی کی۔ ایسے عالم میں جب صہیونی حکومت غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے، مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت و مدد جاری رکھے ہوئے ہیں اور انسانی حقوق سے متعلق اپنے تمام دعووں کے برخلاف اس جنگ میں اسرائیل کو مسلح کر رہے ہیں۔ جرمنی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ میں متعلقہ اداروں سے صہیونی حکومت کے توپ خانے سے متعلق ساز و سامان بھیجنے کے لیے ابتدائی تائید حاصل کر لی گئی ہے۔ جرمن میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق برلن حکومت غزہ پٹی میں جنگ جاری رکھنے اور تمام علاقائی میدانوں میں تل ابیب کی حمایت کے لیے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور توپ خانوں کے لیے گولے اور لازمی ساز و سامان فراہم کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران اسرائیل کے لیے جرمنی کے جنگی ساز و سامان کی برآمدات کے لیے لائسنس اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حملے میں شدت 10 گنا بڑھ گئی ہے اور برلن نے ہتھیار ارسال کرنے کا لائسنس جاری کرنے کو اپنی ترجیحات میں قرار دیا ہے۔ جرمنی نے ایسی حالت میں اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کے فروخت کو اپنی ترجیحات میں قرار دیا ہے کہ ہر روز دسیوں فلسطینی اسرائیل کی بمباری میں شہید و زخمی ہو رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ڈیوس اقتصادی فورم سے خطاب میں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور عام شہریوں کے قتل عام کو کھلی دہشت گردی قرار دیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے خطاب میں غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے 20,000 سے زائد عام فلسطینی شہریوں، بچوں اور عورتوں کے قتل عام کو دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو 1,200 لوگوں کا قتل کیا، جبکہ یہ غاصب حکومت 7 اکتوبر سے اب تک عورتوں اور بچوں سمیت 20,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کر چکی ہے۔ اس کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا جاتا؟ فلسطینی عوام کی وسیع نسل کشی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لبنان جنگ میں شامل ہے، بحیرہ احمر جنگ میں شامل ہے، اور جنگ میں وسعت آ رہی ہے اور ہر لمحہ جنگ میں مزید وسعت اور شدت کا امکان پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی ملکوں کے لیڈران اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر امریکہ حمایت بند کر دے تو نتن یاہو 10 منٹ بھی جنگ جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے اسٹرائکر مہدی تارمی نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت واجب ہے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان سخت حالات میں مضبوط رہیں۔ مہدی تارمی نے قطر کے ایک میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو میں فلسطینی عوام سے کہتا ہوں کہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی اور اسٹرائکر نے کہا کہ ایرانی فٹ بال ٹیم کے طرفداروں کی طرف سے فلسطین کی حمایت ضروری ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور موجودہ حالات میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ فلسطینی عوام کتنے سخت حالات سے گزر رہے ہیں۔ مہدی تارمی نے کہا کہ فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے اور ہم ایشیا کپ اے ایف سی میں اس کی کامیابی کی آرزو کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ عالمی خبریں یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہی تھی شائستہ درانی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز تجنگار جناب غلام عباس حیدری صاحب کو، ان کی خدمت چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی حیدری صاحب، صہیونی فوج نے غرب اردن کے شہر طول کرم میں نورشمس کیمپ پر حملہ کیا، جس کا تحریک استقامت کے جوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اس طرح فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دونوں طرف سے مسلح جھڑپیں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینی حکومت کے بلڈوزر طول کرم کی سڑکوں سمیت بنیادی ڈھانچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال اس وقت غزہ فلسطین کی کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنی تمام سامعین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں۔ تازہ ترین صورتحال کی جانب پہ اگر ہم جانا چاہیں تو وہی جو 7 اکتوبر سے جو جاریت شروع ہوئی ہے صہیونی حکومت کی، وہ بدستور جاری ہے اور آئے دن 100-120-150 کے قریب جو ہے فلسطینی مزید جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے جو غزہ کے شہداء کی تعداد ہے وہ 24,500 کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، جبکہ 62,000 کے قریب جو ہے زخمی ہوئے ہیں، اور ملبے تلے بھی جو ہے اب تک کئی ہزار فلسطینی جو ہے وہ ہیں، اور امدادی جو کاروائی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ غزہ کی صورتحال دن بدن جو ہے انتہائی جو ہے تشویشناک بنتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جو استقامتی محاذ ہے ان کے بھی جو ہے وہ تابڑتوڑ حملے جاری ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً جو ہے وہ 17 صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 5 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور جو 17 صہیونی فوجی زخمی ہیں ان میں سے بھی جو ہے 2 کی حالت جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ نازک ہے۔ اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 2,579 جو ہے وہ صہیونی فوجی جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ جنگ میں 500 فوجیوں کی ہلاکت اور 2,300 قریب ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ تاہم صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ غزہ سے متعلق اپنے جانی و مالی نقصانات کی خبروں کی وسیع پیمانے پر جو ہے وہ سینسرشپ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جو وہ صحیح اعداد و شمار ہے وہ ہم تک، ہمارے سامعین تک، ناظرین تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی۔ اسی طرح جو غزہ کی جنگ میں ایک صہیونی فوجی تھے وہ جو ہے وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو کی حکومت اعداد و شمار کے حوالے سے جو ہے وہ جھوٹی جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں اور ذرائع ابلاغ تک جو ہے وہ پہنچاتی ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی 3,000 کے قریب جو ہے وہ صہیونی فوجی اب تک جو ہے غزہ کی جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں اور 11,000 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خود جو ہے وہاں پہ موجود تھا اور اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور صہیونی فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن سینسرشپ عائد ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ صحیح تعداد جو ہے وہ نہیں بتاتے ہیں۔ بہرحال غزہ کے عوام کے خلاف اسرائیل کے جو جرائم کی تحقیقات ہے گزشتہ ہفتے جو عدالت انصاف میں شروع ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مغربی ممالک خاص طور سے جرمنی اور برطانیہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیگ کی عالمی عدالت پر، تاکہ اس مقدمے کی جو شفافیت پر مبنی کاروائی ہے اسے متاثر کیا جائے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ صہیونی حکومت غاصب اسرائیل کو جو ہے وہاں سے وہ صاف اور شفاف طریقے سے نکال باہر کریں، تو ان کی یہ کوشش اس طرح جاری ہے۔ تاہم ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ استقامتی محاذ چاہے وہ عراق سے ہو، شام سے ہو یا لبنان سے ہے، ان کے بھی جو ہے حملے صہیونی فوجیوں پر جاری ہیں، اور ابھی سے جو حزب اللہ لبنان نے آج جو ہے وہ صہیونی حکومت کے برانیت نامی ایک فوجی مرکز پر جو ہے وہ شدید میزائلی حملہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے تقریباً خاصے سے جانی اور مالی نقصانات کی خبریں ہم تک موصول ہو رہی ہیں، اور اسی طرح جو ہے صہیونی فوجیوں کے ٹھکانے العباد کے اطراف میں بھی جو ہے حزب اللہ نے حملے کیے ہیں، اور تلشیر نام علاقے میں بھی صہیونی فوجیوں کے ایک مرکز پر جہاں وہ سب جمع ہوئے تھے وہاں پہ بھی حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ناقورہ، شلومی اور لیمان نامی صہیونی کالونیوں میں جو ہے وہ خطرے کے سائرن جو ہے وہ بجنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے، کیونکہ غاصب صہیونی حکومت کی شروع میں یہ کوشش تھی کہ وہ کوشش تھی کیا، بلکہ اس نے اعلان کیا تھا کہ غزہ کی جنگ کو ہم 6 دن کے اندر ختم کریں گے، لیکن اب جو ہے آپ دیکھیں کہ 100 دن سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، 110 دن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے نہ فقط صہیونی حکومت اپنے کسی بھی مقصد اور ہدف میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، بلکہ اب تو جو صہیونی ذرائع ابلاغ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کو جو ہے وہاں پہ شکست ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ غزہ سے نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یعنی اب صورتحال یہ بنی ہے کہ فضائی حملہ کرنے کے بعد اور زمینی حملہ کرنے کے بعد جو ہے اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے صہیونی حکومت کو، اور اب جو ہے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جو ہے عالمی سطح پر عالمی رائے کو یہ باور کرا سکیں کہ اس میں جو ہے یعنی جنگ میں اسے شکست نہیں ہوئی ہے، لیکن اب سب کے سامنے صورتحال ہے، اور جتنے بڑے پیمانے پر صہیونی حکومت کو اس جنگ میں جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، گزشتہ 75 سالوں میں اس قسم کی صورتحال کا سامنا انہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ جی
بہت بہت شکریہ حیدی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب دعا سے پہلے
کہتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے شان محبوبی محمد کی تو دیکھو حق نے شان رضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی سے پہلے نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض بھرنے کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے مختصر تفسیر پر سلسلہ وار کلام کلام نور سماعت فرمائیے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ذکر
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک واقعہ کی 57-62 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، افرأیتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون۔
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو، اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سامعین، گزشتہ آیتوں میں قیامت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت فرماتی ہے، کیا تم لوگوں نے اپنی خلقت میں خداوند عالم کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ بس کس طرح سے اپنی دوبارہ خلقت کو غیر ممکن قرار دے رہے ہو؟ تمہارے علاوہ تم خود اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تم نے تو صرف اپنے نطفے کو ان کی ماں کے رحم میں ڈالا ہے اور بس، اور تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ 9 مہینے تک رحم مادر میں کس قدر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں۔ کیا یہ ایک معمولی سے نطفے کو ایک انسان کامل میں تبدیل کرنا تمہارا کام ہے؟ اور کیا ان تمام مراحل میں تم نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دوسری جانب، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے اندر اتنی قدرت و توانائی پیدا ہوئی ہے کہ اپنی موت کو آنے سے روک دے اور راہ فرار اختیار کر جائے؟ تمہاری موت و حیات تو خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی تم اپنے ارادہ و اختیار سے اس دنیا میں آئے ہو، اور نہ خود اپنے اختیار سے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ جب تک تم کسی بھی طرح سے ان امور میں نہ شریک ہی ہو اور نہ ہی اختیار رکھتے ہو، تو پھر کس طرح سے اپنی دوسری خلقت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری، عقلی اور منطقی سوالات کے ذریعے ہم خداوند عالم اور قیامت کے منکروں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے جواب تک پہنچ جائیں اور حق کو قبول کر لیں۔ مخالفین کے شبہات اور شک و تردید کے مقابلے میں قرآن کریم کا طریقہ عقلی اور منطقی دلائل سے استفادہ کرنا ہے، نہ کہ توہین، استہزاء اور برا بھلا کہنا۔ انسان کی موت و حیات خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ انسان کو پیدا کرنے میں اور نہ ہی اس کو موت کی وادی میں بھیجنے میں کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور موت دینے والا خداوند عالم ہے۔ کوئی بھی شخص موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ اس پر تقدیر الہی غالب ہے۔ البتہ موت بھی تمام چیزوں کی طرح حکمت اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 63 سے 67 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ سامن، قرآن کریم کی آیتیں فطرت میں خداوند عالم کی قدرت و توانائی کے ایک اور نمونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں: زمین میں پھول، پودے اور درختوں کا اگانا تمہارا کام ہے یا خدا کا؟ کیا تم اس دانے کو جسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے زمین کے قلب میں بوتے ہو، اور جو پانی خداوند عالم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس سے سینچائی کرتے ہو؟ دوسری جانب، ان پودوں پر سورج کا نور اور حرارت پہنچتی ہے، اور ان تمام عوامل کے توسط سے دانے کے رشد کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ مٹی، پانی، نور اور حرارت تمہاری طرف سے ہیں یا خداوند عالم کی جانب سے؟ اسی طرح سے دانا ایک طرف زمین کے اندر رشد و نمو کرتا ہے، تو دوسری جانب زمین کے پیٹ کو چاک کر کے اوپر نکلتا ہے اور پھر بڑھتا رہتا ہے۔ تو کیا اس دانے کو تم نے یہ تمام خصوصیتیں دی ہیں یا خداوند عالم نے؟ اگر خداوند عالم ان عوامل میں سے کسی ایک کو سلب کر لے اور پودا سوکھ کر بے وقت ہو جائے، تو تم کس طرح سے اسے سرسبز اور پربار کرو گے؟ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی قدرت کہ جو دنیا میں ایک دانے کی زمین کے اندر پرورش کرتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کر سرسبز سبزیاں اگاتی ہے، وہی خدا قیامت میں ایک مردہ انسان کے معمولی سے بچے ہوئے ذرے سے اسے زندہ کر سکتا ہے۔ انسان کا عمل اور کام خلقت کے لیے زمینہ ساز ہیں۔ کبھی وہ ایک نطفے کی رحم میں پرورش کرتا ہے، تو کبھی ایک دانے کو زمین کے اندر رکھ کر۔ مگر جس نے اس نو مولود کو پیدا کیا ہے اور پودوں کی پرورش کرتا ہے، وہ صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 68 سے 74 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے، یا اس کے برسانے والے ہم ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ سامن، یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، کیا دریاؤں اور سمندروں کے اوپر بادلوں کا قرار دینا اور ہواؤں کا سرعت کے ساتھ چلنا کہ جو بادلوں کو اڑا کر زمین کے مختلف علاقوں میں لے جاتی ہیں، تو کیا یہ تمام کام انسانوں کا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں؟ اگر چند برسوں تک بارش کا سلسلہ رک جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ خود تم پیاس کی شدت سے مر جاؤ گے اور خود تمہارے مویشی اور درخت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یا پانی تو برسے مگر دریا کے پانی کی طرح تلخ و کھارا ہو، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر بارش کا نزول نہ ہو تو پیڑ پودے نہیں اگیں گے، تو تم کیسے اس سے حاصل ہونے والی چیزوں سے استفادہ کرو گے؟ یا پیڑ کی لکڑی سے کس طرح سے ضرورت کے مختلف سامان بناؤ گے اور اس کو جلانے کے کام میں لاؤ گے کہ جو شولاور ہوتی ہے اور مسافروں کے لیے اجالے اور گرمی کا سامان فراہم کرتی ہے، اور یہ خداوند عالم کی قدرت کاملہ کو یاد کرنے کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات الہیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاروں عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ سب کے سب خداوند عالم کے فرمان کے تابع اور خداوند عالم کی شناخت اور اس کی قدرت کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ پانی کی خلقت کے بارے میں غور و فکر اور مخلوقات کے زندہ رکھنے میں اس کے اہم کردار کی جانب توجہ، بادلوں کے کام اور ہوا کے ذریعے زمین کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا، اسی طرح بارش کا برسنا، یہ سب کے سب انسان کو خداوند عالم کی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ درخت پانی اور مٹی سے وجود میں آتے ہیں اور درخت کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور انسانوں کو حرارت و گرمی عطا کرتی ہیں، اور یہ خداوند عالم کی قدرت و توانائی کی اہم نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کر کے اسے ہر طرح کے عجز و ناتوانی اور جہالت سے منزہ جانے، تاکہ قیامت کے رونما ہونے میں پروردگار عالم کی قدرت و توانائی میں شک و تردید سے دوچار نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ راہ ڈر کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے جو مختصر اور آسان تفسیر پر مشتمل تھا لیجیے اب اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ سپریم کورٹ سخت، ٹی راجا سنگھ کی ریلیوں میں نفرت انگیز تقاریر روکنے کی ہدایت۔ آیوت محل اور رائے پور کی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہاں کی ریلیوں میں کوئی نفرت انگیز تقریر نہ ہو۔ بی جے پی اور آر ایس ایس مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے گزشتہ 9 سال میں ناگالینڈ کے سیاسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راہل نے یاترا کے بعد ناگالینڈ کا دورہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ لوک سبھا میں کامیابی سدارامیا کے لیے آگے کی راہ ہموار کرے گی یتھیندرا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا کے بیٹے یتھیندرا نے عوام سے کہا کہ اگر لوک سبھا الیکشن میں کانگریس جیت جاتی ہے تو سدارامیا کے لیے مزید 5 سال کے لیے کرناٹک کا وزیر اعلیٰ بننا آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ عوام ہی کانگریس کو تاریخی فتح سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ شرد پوار کا رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت سے انکار۔ سپریم کورٹ کی ہندو تنظیم کی ریلیوں کے دوران نفرت انگیز تقاریر روکنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو مہاراشٹرا کے آیوت محل اور چھتیس گڑھ کے ضلع رائے پور کے مجسٹریٹ اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنے دائرہ اختیار میں ہندو تنظیم اور بی جے پی کے رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کی ریلیوں کے دوران نفرت انگیز تقاریر نہ کی جائیں جو اگلے ایک ہفتے کے دوران منعقد ہونے والی ہیں۔ 44 دنوں سے ہڑتال پر بیٹھی سیویکاؤں کو کام پر نہ لوٹنے کی صورت میں معطل کرنے کا انتباہ، مظاہرین میں ناراضگی۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ لوک سبھا الیکشن انتخابی منشور کے لیے کانگریس نے عوام سے مانگا مشورہ، ویب سائٹ اور ای میل لانچ۔ اڈیشہ کے سابق وزیر اعلی گریدھر گمانگ سمیت 4 بڑے لیڈران کانگریس میں شامل۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران راہل گاندھی نے ناگالینڈ امن معاہدے پر پی ایم مودی کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ ریل مسافروں کے لیے خوشخبری، رواں سال 60 نئی وندے بھارت ٹرینوں کی ملے گی سوغات۔ آپ کو طے کرنا ہے کہ جنت چاہیے یا جہنم، کشمیری عوام سے فاروق عبداللہ کا خطاب۔ تباہ ہوا شیئر بازار، سکسنس میں 16 مہینے کی سب سے بڑی گراوٹ درج۔ نفٹی پہنچا 21,600 پوائنٹ سے نیچے۔ سال 2024 میں راجیہ سبھا کے 68 ارکان پارلیمنٹ کی مدت کار ختم ہوگی، اکثریت کا بی جے پی سے تعلق۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار صحافت کی سرخیاں۔ جوانوں کے طرز زندگی امام باقر اسلام کی نظر میں، عنوان سے علمی اور مذہبی کانفرنس منعقد۔ معروف شاعر منور رانا کے انتقال پر مختلف مقامات پر تعزیتی جلسے منعقد۔ آل انڈیا ملی کونسل کے 2 روزہ اہم ترین تنظیمی اور دستور بچاؤ ملک بناؤ پروگرام کا انعقاد۔ موجودہ نظام کو بدلنے کے لیے ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، فاروق عبداللہ۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ایکسپریس کی سرخیاں۔ ہم آہنگی بہتر بنانے اور بات چیت سے آگے بڑھنے کے عمل کو مزید مؤثر بنانا ہوگا، سابق وزیر اعظم۔ ملزم ایک مقدمے میں گرفتار ہو تو دیگر میں بھی گرفتار تصور ہوگا، پشاور ہائی کورٹ۔ پاکستان اور دبئی کے درمیان $3 ارب سے زائد سرمایہ کاری کا معاہدہ۔ تورخم سرحد 2 طرفہ تجارت کے لیے 6ٹے روز بھی بند، ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں۔ سوشل میڈیا پر ججز کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر۔ انتخابات کے انتظامات مکمل ہیں، چیف الیکشن کمشنر 19 سیاستدانوں کو خطرہ۔ عمران شاہ محمود پرویز الہی انتخابی دوڑ سے باہر، ان کا نظریہ ہے نہ منشور، تیر سے شیر کا شکار کریں گے بلاول۔ آئی ایم ایف $70 کروڑ مل گئے، یو اے ای سے بھی $2 ارب رول اوور۔ ہر سال 6.5 لاکھ پاکستانی نوجوان ملک چھوڑ رہے ہیں، ماہرین تعلیم۔ پی ٹی آئی میں اختلافات کی بنیاد، عمران خان کی گرفتاری کے بعد پڑی، نواز شریف نے معاشی بحالی کے روڈ میپ کی منظوری دے دی۔ غیر قانونی سگریٹ ڈبیوں پر جعلی ٹیکس اسٹیمپ 5,70,000,000,000 کا نقصان. 190 ملین پاؤنڈ کیس عمران اور بشرا پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. جیل میں فون سے آزاد, ریلیکس, ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں, بانی پی ٹی آئی. ایس آئی ایف سی نے وزیراعظم کے اقدامات موجودہ سطح پر روکنے کی منظوری دے دی. آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد بجلی کی نرخوں کا نیا نظام متعارف کرایا جائے گا. پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی, شیر افضل اسلام آباد طلب. الیکشن کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں اپنے عملے کی مبینہ حراست کی تحقیقات. عمران کارکنوں کو جلاؤ گھراؤ کے لیے اکسانے پر جیل میں ہیں وزیراعظم کاکڑ. 7 برس کی تباہی 1-2 سال میں ختم نہیں ہوگی, جلد منشور دیں گے شہباز شریف. کلاشین کوف کلچر ختم کرنا ہوگا, چیف جسٹس ممنوع بور لائسنس کی تفصیلات طلب. عرب اور مسلم ممالک غزہ کا محاصرہ توڑیں, حماس اسرائیلی بمبار سے مزید 163 شہید. الیکشن کمیشن نے بلہ واپس لے کر دانستہ ایسے نشان دیے جن میں فرق مشکل ہے, پشاور ہائی کورٹ. اور اب روزنامہ جسارت کی سرخیاں. غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری. بابر اعظم تازہ ترین T20 رینکنگ میں 4th نمبر پر پہنچ گئے. چین نے پاک ایران کشیدگی پر ثالثی کی پیشکش کر دی. ایپل کا گھڑیوں کے ماڈل سے بلڈ آکسیجن مانیٹرنگ فیکچر کو ہٹانے کا فیصلہ. بھارت نے دوسرے سپر اوور میں افغانستان کو شکست دے دی. اور دھند کے باعث 14 پروازیں منسوخ, 3 کا رخ موڑ دیا گیا. اور آخر میں جسارت کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں, عنوان ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مسئلہ. اخبار لکھتا ہے عالمی ادارہ خوراک یعنی WFP نے کہا ہے کہ غزہ کی تقریباً پوری آبادی یعنی 22 لاکھ افراد کو غذائی بحران کا سامنا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ فلسطین کے چھوٹے سے خطے کو اسرائیل نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. محصور اور جنگ زدہ غزہ کے شہریوں تک طبی امداد اور غذائی رسد تک پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا ہے. غذائی بحران کے بارے میں عالمی ادارہ خوراک کی رپورٹ پہلی خبر نہیں ہے. دیگر عالمی ادارے دنیا کو غزہ کے غذائی بحران سے مسلسل آگاہ کرتے رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت انسانی خدمت کے عالمی ادارے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے رہے, لیکن امریکہ, برطانیہ اور فرانس کی سرپرستی میں اسرائیل کی حکومت نے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. غزہ کی محصور آبادی پر اسرائیلی فوج کی بمبار 110 دن سے تجاوز کر گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 158 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج بمباری کرتے ہوئے اسپتالوں, اسکولوں اور گھروں کا خیال بھی نہیں رکھتی. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق شہدا کی مجموعی تعداد 24,285 ہو گئی ہے, جس میں 75% خواتین, بچے اور بزرگ شہری شامل ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے اب تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب اسرائیلی فوج نے شہری آبادی پر بمباری نہ کی ہو. اسرائیلی بمباری سے اقوام متحدہ کے تحت امداد کام کرنے والے اداروں کے کارکن بھی نشانہ بنے ہیں. اس صفاقی اور درندگی کا مشاہدہ کرنے کے باوجود عالمی برادری اور ادارے اسرائیل کا ہاتھ روکنے میں ناکام ہیں. فلسطین کے مظلوم باشندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی صرف دنیا کے باضمیر افراد اور مسلم عوام کر رہے ہیں, یہاں تک کہ کسی مسلمان ملک کو اس بات کی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ اسلامی کانفرنس تنظیم عرب لیگ کو متحرک کرے اور عالمی اداروں میں اپنا کردار عطا کرے. صرف جنوبی افریقہ کی حکومت نے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا اور وہ اسرائیل کو عالمی ادارہ انصاف میں لے گیا. جنوبی افریقہ کی بقا حکومت نیلسن منڈیلا کی وزارش ہے. وہ ملک ہے جس کے باشندوں نے سفید فام نسل پرست حکومت کے جبر استرداد کا مقابلہ کیا اور آزادی حاصل کی. جنوبی افریقہ کی حکومت اس بات سے واقف ہے کہ اسرائیل بھی ایک نسل پرست حکومت ہے. اقوام متحدہ بھی قرارداد منظور کر چکی ہے کہ اسرائیل نسل پرست ریاست ہے. برطانیہ نے پہلے جنگ عظیم اور عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا. پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران میں اپنی مصلحتوں کے تحت پورے یورپ سے سینیوں کو فلسطین میں لا کر بسایا. سینی دہشت گرد تنظیم نے برطانیہ کی ایما پر ناجائز اور غاصبانہ قبضہ کر لیا. اس وجہ سے اسرائیل کو جائز ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا. جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ ایک اہم پیش رفت ہے. اس وقت منظرنامہ یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. دنیا بھر کے بعض امیر انسان احتجاج کی آواز بلند کر رہے ہیں, لیکن دنیا کی حکمراں طاقتوں کی جانب سے اسرائیل کی سرپرستی جاری ہے, یہاں تک کہ زبانی احتجاج کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے جا رہے ہیں. عالم اسلام کی تمام حکومتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے غزہ کے غریب کمزور مسلمانوں اور حماس کی بے مثال مزاحمت نے مسئلہ فلسطین کو عالمی مسئلہ بنا دیا ہے جو امت مسلمہ کے نشو ثانیہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مریض بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران اور دنیا کی ایک مشہور شخصیت طالب عاملی کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور دنیا کی ایک اور نامور شخصیت طالب عاملی کی زندگی، آثار اور افکار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین استفادہ کر سکیں گے، اس کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طالب عاملی کی سوانح حیات بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسے نوجوان شاعر کی سوانح عمری ہے جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنے وطن سے بے گھر ہو گیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں اعلیٰ ترین سیاسی و ادبی مقام تک رسائی حاصل کی، اور شہرت اور شان و شوکت کے عروج کے دور میں جوانی میں ہی دار فانی کو ودا کہا۔ ایک ایسی کہانی جو زیادہ تر افسانے کی مانند ہے۔ اور اگر صفویہ دور کے تذکروں میں طالب عاملی کی زندگی اور شعر و شاعری کا ذکر نہ ہوتا تو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ طبرستان کے مویشی پالنے والوں اور جنگل کے باسیوں سے محبت کرنے والا یہ دیوتا، کہ جس کی آواز مازندران کے گھنے جنگلوں اور سبز چراگاہوں میں گونجتی تھی، حقیقی وجود رکھتا تھا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں اور تذکروں میں ان کا اور ان کے والد کا نام صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خطی نسخے کے آخر میں، کہ جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد لکھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر تذکروں میں اس ایرانی شاعر کے نام اور تخلص کو محمد طالب عاملی ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا مجموعہ طالب طالبہ، کہ جس میں طالب کی زندگی اور ان کی دربدری اور آوارگی کو مقامی زبان میں پڑھا گیا ہے۔ طالب کا ذکر شاعر کے شاعرانہ نام یا تخلص کے طور پر کیا گیا ہے۔ جن مصنفین نے طالب عاملی کی سوانح عمری تحریر کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے سال پیدائش اور عمر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ طالب جوانی میں ہی ایران سے ہندوستان چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے اعلیٰ ادبی عہدوں پر پہنچنے کے بعد کم عمری میں ہی زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ کتاب تذکرہ میخانہ کے مصنف میر عبد النبی فخر الزمانی قزوینی، کہ جو ایک مدت تک طالب عاملی کے ہم نشین اور مونس و ہمدم رہے تھے، کہتے ہیں جوانی کی بہار کے اوائل میں ہی وہ اپنے وطن سے چلے گئے۔ کتاب لطائف الخیال کے مصنف محمد عارف شیرازی، کہ جو طالب عملی کے ہم عصر اور ہمدم تھے، لکھتے ہیں، طالب 1010 ہجری قمری میں مازندران سے عراق چلے گئے۔ طالب کی نظموں کے مطابق وہ تقریباً 19 سال کی عمر تک آمل میں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اگر طالب عملی کے دوست اور ہمدم محمد عارف شیرازی کی بات کو قبول کر لیں تو بظاہر ان کی اس بات کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ طالب عملی 1010 ہجری قمری میں تقریباً 19 سال کے تھے۔ اس لحاظ سے وہ تقریباً 991 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تاریخ طالب کے ہم عصروں کی تحریروں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ایران کے باصلاحیت شاعر طالب کی زندگی کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مازندران میں رہائش کا دور ہے کہ جو پیدائش کے سال یعنی 991 سے 1010 ہجری قمری تک کے درمیانی برسوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور طالب عملی کی ایران کے دیگر شہروں میں رہائش کا دور ہے کہ جو احتمالاً 1010 سے 1016 کے درمیانی برسوں کا عرصہ ہے۔ تیسرا دور کہ جو 1016 سے 1028 ہجری قمری کے برسوں پر مشتمل ہے کہ جو ان کے ہندوستان سفر کرنے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کے رہائش پذیر ہونے کے برس ہیں۔ اور چوتھا دور ہندوستان میں ملک الشعراء طالب کا 1028 سے 1036 کے درمیانی برسوں کا دور ہے، اور پھر 1036 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد طالب عملی نے تقریباً 991 ہجری قمری میں اہل علم اور خوشحال گھرانے میں دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کے شاہد خود طالب کے تحریر کردہ مطالب کے علاوہ ان کی بہن ستی نساء بیگم بھی ہیں کہ جن کو بعد میں ہندوستانی بادشاہوں کے توسط سے صدر النساء کا لقب ملا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں اپنے ہم عصروں میں برتری کی حامل تھیں۔ ان کا شمار ماہر طبیبوں میں ہوتا تھا اور وہ ہندوستانی شہزادیوں کی استاد تھی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی طالب عملی اپنے زمانے کے ان بیشتر علوم و فنون سے آشنا ہو گئے تھے جو معاشرے کے متمول طبقے کے بچوں سے مخصوص تھے۔ طالب نے ایک قصیدے میں کہ جو عمل کے حاکم کے لیے کہے ہیں، اپنے دور کے علوم و فنون پر مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔ طالب نے اپنی نظموں میں اپنے خوشخط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے ہم عصر بھی اس بارے میں ان سے متفق ہیں۔ طالب کے اشعار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کے اشعار کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ طالب نے اپنے دور کے رائج علوم و فنون کے حصول کے علاوہ مارشل آرٹس، گھڑ سواری اور شوٹنگ کے فنون بھی سیکھے کہ جو اشرافیہ کے نوجوانوں میں مقبول تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے بارہا اپنا تعارف ایک مرد جنگ اور جنگجو کے طور پر کیا ہے۔ طالب نے گھوڑ سواری کے فن کے بارے میں اپنی دلچسپی کا متعدد نظموں میں ذکر کیا ہے اور گھوڑ سواری کے بارے میں خوبصورت اشعار بھی کہے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت شکار، شوٹنگ، گھوڑ سواری اور چرواہوں اور جنگل میں رہنے والوں کے درمیان گزارتے تھے، اور ایسے اشعار کہتے تھے جو ان کی لطیف فکر اور شاعرانہ فطرت کی علامت اور ان کا ادبی سرمایہ تھے۔ طالب عملی کی زندگی کے اس دور کے ایسے دل نشین اشعار اور غزلیات دستیاب ہیں جن کا جائزہ لینے سے ان کی لطیف شاعرانہ طبیعت سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے پہلوؤں اور اس دور کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طالب 1010 ہجری قمری میں آمل سے کاشان چلے گئے تھے۔ جن لوگوں نے طالب کی سوانح عمری بیان کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے اس سفر کا مقصد ذکر نہیں کیا ہے۔ تاہم ان کے کاشان کے سفر کے محرکات کو ان کے ہم عصروں کی تحریروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاشان میں طالب عملی کے نامور اور مشہور رشتہ دار تھے جن کا تعلق صفوی دربار سے تھا۔ طالب کے خالہزاد بھائی حاذق اور ماہر طبیب تھے۔ حکیم رکن الدین مسعود جو رکنا سے مشہور تھے، وہ ایک ماہر طبیب اور نامور شاعر تھے، اور وہ شاہ عباس کبیر کے دربار میں رہتے تھے اور بادشاہ ان کا خاص احترام کرتا تھا۔ حکیم رکنا اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان گئے اور وہاں دربار میں طبابت اور شاعری میں مشغول ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ماضی میں شاعروں کے لیے ترقی و شہرت اور دولت و ثروت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ یا بالفاظ دیگر شاعری کے پیشے کا مادی استعمال بادشاہوں کے دربار میں ان کی رسائی کا سب سے اہم وسیلہ تھا۔ اس بنا پر طالب آملی بھی کہ جو مازندران کے ماحول کو اپنی اعلیٰ طبیعت کی وجہ سے چھوٹا اور محدود سمجھ رہے تھے، اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے مطابق کوئی مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے کاشان گئے تاکہ وہاں اپنے خالہزاد بھائیوں کے توسط سے شاہی دربار میں آمد و رفت رکھ سکیں اور اس طرح خود کو اصفہان میں شاہ عباس کبیر کے دربار میں پہنچا سکیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ طالب کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصلی وجہ عشق میں ان کی ناکامی تھی۔ البتہ طالب آملی کی سوانح عمری لکھنے والے کسی بھی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر طالب و زہرہ کی عاشقانہ مثنوی کہ جو خسرو اور شاہی اور شیرین نظامی کے وزن پر اور مقامی مازندرانی زبان میں لکھی گئی ہے پر توجہ کی جائے تو شاید آمل سے طالب آملی کے کاشان ہجرت کرنے کی وجہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ مازندران کے چرواہے، گلابان اور مقامی گلوکار خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور اس کی معشوقہ زہرہ تھی۔ اس مثنوی میں طالب کو زیادہ تر طالب فرامرز کہا گیا ہے۔ بعض افراد نور شہر میں واقع فرامرز نام کے ایک قبیلے میں سکونت کے پیش نظر طالب آملی کو اسی طائفے یا قبیلے سے نسبت دیتے ہیں اور زہرہ جو طالب کی معشوقہ تھیں ان کو زیادہ تر زہرہ زرنگار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثنوی طالب اور زہرہ کے اشعار مکتوب نہیں ہیں اور بہت مشکل سے اس کے شاید 200 اشعار اکٹھے کیے جا سکیں۔ طالب و زہرہ کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرہ کے درمیان عشق و محبت ناکام ہو جاتی ہے اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد Thank you.